शक्य है।
आज हमारे पास ये है कि हम ये जो वजूद हमने साबित किया है पिछले फसल में, यानी तसलसल पास यूं बनता है आगे। सबसे पहले हमने आगे ये साबित किया कि मौजू फलसफा वजूद है, फिर उसके बाद आगे ये साबित किया कि ये जो वजूद जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसका मफहूम मफहूम बदही है, यानी असल तारीफ की जरूरत नहीं है इसे। फिर बाद में जो चीज हमने जिक्र की वो ये कि वजूद और माहियत के दरमियान जो राबता है जहन में वो क्या है, वो तगायुर वाला है, यानी आपस में एक दूसरे के जुदा हैं, अहमियत नहीं पाई जाती। उसके बाद फिर हम मफहूमी बात से निकल के खारिज में आ गए। खारिज में आके ये बात किया कि इस आलम में जो कुछ हमें नजर आ रहा है, इस खारिज को जिसने पुर किया हुआ है, आया वो वजूद है या माहियत है। कल अदिल्ला के साथ हमने साबित किया कि हमें जो कुछ नजर आ रहा है खारिज में वो वजूद है। मतलब आप इंसान नहीं है, वजूद इंसान है, यानी ये ऐसा वजूद है कि जो क्या है, इंसान है, यानी खुद आप वजूद है। इंसान नाम की चीज खारिज में, यानी इंसान हो और कोई चीज ना, ना ये वजूद है, उस वजूद के जिमन में इंसान है। बारह ये वजूद है। ये मुफसल पास हो गई थी, ये हमने बयान कर दिया कि खारिज में जो कुछ है वजूद है, वजूद टेबल है, वजूद किताब है, वजूद इंसान है, वजूद कायनात है, वजूद वजूद है, सब कुछ वजूद है। और इस वजूद ने फिर क्या मुख्तलिफ शक्लें ली हुई हैं, कभी ये वजूद इंसान की शक्ल में, कभी ये वजूद बकर की शक्ल में, कभी ये वजूद जो है वो टेबल की सूरत में, हमारा इसकी सूरतें मुख्तलिफ हैं वजूद। अब इसके बाद जो बहस आ रही है ये भी यानी उन अभास में से है जिसमें सवाल आना हतमी है, क्योंकि ये अर्ज किया था कि फलसफे हिकमत मुतआलिया, अर्ज किया था फलसफे के जो मुख्तलिफ मज़ाहिब बयान किए थे उसमें से हिकमत मुतआलिया जो राइज, और ये किताब वही हिकमत मुतआलिया की, हिकमत मुतआलिया की जो ये इमारत है जिन स्तूनों के ऊपर खड़ी है उसमें से एक स्तून कल हमने पढ़ा और एक स्तून आज है, ये वो है। इनमें से हतमन जो भी फलसफा का इम्तहान बनाने वाला होगा हतमन इन दो फसलों में से एक सवाल लाजमी देगा अगर दोनों से ना दिया उसने। आज हमने ये बात करनी है कि जब हमने ये साबित कर दिया कि इस कायनात में फकत वजूद है और वजूद के अलावा कोई चीज खारिज में मौजूद नहीं है, तो बात ये वजूद जो खारिज में है वो एक है या कसीर है। हम जो ये सब कुछ देख रहे हैं, कसरत देख रहे हैं या वहदत को देख रहे हैं, यानी हमें एक चीज नजर आती है सब कुछ या कसीर नजर आते हैं सब कुछ, ठीक है, या यूं कहें कि कसरत हकीकी है वहदत एतबारी है, यानी क्या मुराद, यानी मैं जो कुछ अभी हमें जाहिरन कसीर नजर आ रहे हैं ना, आप अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ज़ाहिरन अभी किसी से सवाल किया जाए जिसने फलसफा ना पढ़ा हो, दिक्कत ना की हो, उससे पूछा जाए कि कायनात में कसरत है या वहदत, फौरन जवाब आएगा कसरत है। देख रहे हैं आप, ये टेबल है, ये किताब है, ये इंसान है, ये आसमान है, ये बकर है, ये गनम है, मसलन सब कुछ देख रहे हैं उसमें। तो इस सूरत में आप जो हमारे जहनों के अंदर मौजूद है जो बात, वो ये है कि कसरत हकीकी है और वहदत जो है वो एतबारी है। वाहिद जो एक कुछ ना कुछ हमें आपस में जो जहत इश्तराक नजर आती है वो एक एतबारी चीज है, लेकिन मुकाबिल में जो नजरिया है जो कि हिकमत मुतआलिया का है वो कहते हैं ना, वहदत हकीकी है और कसरत भी हकीकी है, यानी हमें दोनों चीजें हकीकी नजर आती हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, बास करेंगे तो शायद इसी हद तक हल हो जाए। बास को बयान करने से पहले इस इस्तेलाह की थोड़ी तोजी देने की जरूरत है, चूंकि हमारी बास इसी के ऊपर ही मौजूद है कि मुशक्किक यानी तशकीक किसे कहते हैं। तशकीक की दो किस्में हैं, तशकीक आमी, ये गर्चे किताब के अंदर नहीं है लेकिन किताब ये समझेंगे तो किताब समझ में आएगी, यानी तशकीक आमी और तशकीक खासी। तशकीक आमी क्या है, आपने मंतिक में पढ़ा है, जेन में होगा, आपने कुल्ली की बास के अंदर एक चंद बासें पढ़ी, उसमें एक बास आपने क्या पढ़ी, कुल्ली या तो मुतवाती होती है या शकीक होती है। منطق میں جو بحث ہے وہ ہے تشکیک عامی کی، عرض کروں گا عامی اور تخاصی میں کیا فرق ہے، اور جو فلسفے میں ہے وہ کیا ہے، تشکیک خاصی ہے. منطق میں آپ تشکیک عامی سے کیا مراد ہے، یعنی آپ جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں اس میں ایک تو ما بہل اشتراک موجود ہوتا ہے اور ایک ما بہل افتراق، یعنی ایک نقطہ اتحاد ہوتا ہے اور ایک نقطہ اتفاق، اتحاد اور اختلاف ہے، اتحاد و اختلاف ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ھذا الجسم، یا مثلا آپ یوں کہہ لیں گے الکتاب ابیض، پھر کہتے ہیں کہ القلم اسود. ہمارے پاس یہ دو قضیے ہیں اس کے اندر. اب آپ اس میں دیکھیں ہمارے پاس ان دو قضایا کے اندر، یعنی ان دو چیزوں کے اندر ما بہل اتحاد بھی موجود ہے اور ما بہل افتراق بھی ہے. اب ذہن میں آ جانا چاہیے، ما بہل اتحاد سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کے اندر وہ متحد ہوتے ہیں، یعنی جہاں پہ ان کی ایک ہوتے ہیں، جہاں پر یعنی جہاں ان کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے ایک قسم کا، اور ما بہل اختلاف یعنی جہاں پر وہ جدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو کیا ہے، یہ دونوں نقطہ اتحاد رکھتے ہیں، یعنی ما بہل اتفاق ان کا کیا ہے، جسم ہونا ہے، جسم ہونا ہے. قلم بھی جسم ہے اور کتاب بھی جسم ہے، یعنی آپ کو ان دونوں چیزوں میں کوئی ایسی چیز کبھی نہیں ملے گی کہ وہ جسم نہ ہو لیکن قلم ہو، جسم نہ ہو لیکن کتاب ہو، جسم اتمن ہوگی وہ. یہ ایک نقطہ کیا ہے، اتحاد ہے، ما بہل اتفاق یا اتحاد یا جو آپ اس کو یاد کرنے مارا جس طریقے سے. ایک طرف ہمیں یہاں پر کیا ہے، اب نقطہ اختلاف بھی ہے. کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، سفید ہے اور یہ سیاہ ہے، اور یہاں پر نقطہ اختلاف کس چیز کے اندر ہے، یہاں رنگ میں ہے. یہاں اتحاد کس میں تھا، جسم میں تھا، اختلاف کس میں ہے، رنگ کے اندر ہے. یا اس سے بہتر میں مثال دیتا ہوں، شاید یہ مثال جو ہے وہ اشکال ہو جائے اس کے اندر، ممکن ہے یہ درست مثال بھی نہ ہو، میں مثال ابھی دیتا ہوں آپ کو. مثلا آپ ایک یہ خط کھینچتے ہیں اور ایک یہ خط کھینچتے ہیں، ٹھیک. آپ کہتے ہیں یہ خط جو ہے وہ کیا ہے، وہ مثلا 2 میٹر کا ہے، اور یہ خط جو ہے وہ مثلا 1 میٹر کا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یہ خط اطول ہے اور یہ خط جو ہے وہ چھوٹا ہے. اب ان دونوں کا آپس میں نقطہ اشتراک کس کے اندر ہے، نقطہ اشتراک خط کے اندر ہے، خط میں ہے، درست. اور ما بہل تفاوت کس کے اندر آ رہا ہے، اس کے اندر اس کے کام اور چھوٹے کے اندر، یعنی اس کی طول و عرض کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک.
مثلا طول و
عرض میں اس میں آ جاتا ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ تشکیک عامی کے اندر جو نقطہ اتحاد ہوتا ہے وہ غیر از نقطہ افتراق ہوتا ہے، یعنی یہاں تک تھوڑا سمجھے پھر اگلی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسی مثالیں بھی جب دوں گا مطلب انتہائی کلیئر ہو جائے گا. یعنی نقطہ اتحاد کبھی بھی نقطہ افتراق کی طرف پلٹتا نہیں ہے. مثلا خط جو ہے یہ مثلا کیا ہے، کم میں سے ہے، اور طول و عرض و عمق جو ہے یہ کسی اور مقولہ سے ہے مثلا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہی دوسری مثال جو ذہن میں لے لیں، آسان سا وہی مثال لے لیں. مثلا یہاں کتاب اور قلم میں نے عرض کیا تھا، جس میں کیا ہے اتفاق ہے اور رنگ کے اندر کیا ہے اختلاف ہے، دونوں الگ ہیں. جسم جو ہے، ابھی میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، بعد میں اس کی توضیح آئے گی، جسم جو ہے وہ جوہر ہے مثلا، اور رنگ کیا ہے، عرض ہے. اور کوئی بھی جوہر عرض نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی عرض جو ہے وہ جوہر نہیں ہو سکتی. بس جو نقطہ اتحاد ہے وہ نقطہ اختلاف نہیں بن رہا. اب میں دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس دو کا عدد ہے اور دوسرا ہمارے پاس چار کا عدد ہے مثلا، ایک ہم دو رکھتے ہیں اور ایک چار. دو دو زیادہ ہے یا کم ہے؟ چار کے نسبت کم ہے، اور چار جو ہے وہ مثلا زیادہ ہے. اور ان دونوں کا نقطہ اتحاد کس میں ہے؟ دونوں عدد ہیں. اب دیکھیں اختلاف اتحاد اختلاف کی طرف کیسے پلٹے گا. دونوں کا جو نقطہ اتحاد ہے کس میں ہے؟ عدد ہونے میں. اختلاف کس میں ہے؟ کم اور زیادہ ہونے میں. لیکن کمی اور زیادتی کس میں ہو رہی ہے؟ عدد میں ہو رہی ہے. یہاں کیا تھا؟ یہاں پر ایک جسم ہے ہمارے پاس، ایک عرض ہے، لیکن جوہر کبھی عرض نہیں ہو سکتا، عرض کبھی جوہر نہیں ہو سکتا. آپس میں اصل کو لوٹ ہی نہیں رہے ہیں آپس میں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ جو چیز نقطہ اتحاد بن رہی ہے وہی چیز کیا ہے؟ نقطہ اختلاف بھی بن رہی ہے. مثلا دوسری مثال، حصے دار مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ دو قسم کے بلب رکھتے ہیں، ایک بلب 500 واٹ کا ہے، ایک بلب جو ہے وہ 100 واٹ کا ہے، ٹھیک؟ دونوں کیا ہیں؟ نور رکھتے ہیں، ٹھیک؟ دونوں کا اتفاق کس کے اندر ہے؟ نور ہونے میں. اختلاف کس کی چیز کے اندر ہے؟
500 اور 100
کے اندر. یہ 500 اور 100 کس کے اندر ہے؟ خود نور میں ہے. یعنی خود نور کے اندر دونوں بلب متحد بھی ہیں، لیکن یہی نور ان کی جدائی کا سبب بھی بن رہا ہے، کیونکہ ایک میں 100 پاور کا ہے اور ایک میں 500 پاور. نور ہی ہے جو آ کر اختلاف پیدا ہے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ جہاں نقطہ اتحاد جو جسم بن رہا ہو اور نقطہ اختلاف اس کا مثلا رنگ بن رہا ہو یا عرض بن رہا ہو. اب آئیں اصطلاح کی طرف. تشکیک عامی کس کو کہیں گے؟ یہ اگر آپ کو یاد نہ بھی ہوا تو مشکل نہیں ہے، لیکن تشکیل خاصی آپ کو یاد ہونا چاہیے. تشکیل عامی کیا ہو جائے گی پس؟ یعنی تشکیل خاصی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ما بہل اتحاد ما بہل افتراق کی طرف نہ پلٹے.
سب پہلے تشکیل کی تعریف ہو جاتی، پھر
تشکیل. میں اس لیے اس ان چیزوں میں نہیں جا رہا کہ تشکیک اصل میں تو نکلا شک سے ہے،
جی
ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا بہت شک. اب یہ آپ یوں کہہ لیں کہ جب انسان اس قسم کی مثالیں دیکھتا ہے تو شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہاں یہ تشکیک عامی ہے یا نہیں ہے، مثلا اس طریقے سے، یا خاصی ہے. اس شک کی وجہ سے اس کو مشکیک اور تشکیک کا نام دیا گیا. بہرحال میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہا تھا چونکہ کتاب کے ساتھ مربوط نہیں ہے، فقط یہ سمجھے کہ یہ ایک اصطلاح ٹرمینالوجی کے حساب سے ہے.
چلیں تشکیک خاصی اور عامی کی تعریف،
عامی کی تعریف ہو جائے گی. ما بہل اتحاد اگر ما بہل افتراق کی طرف نہ پلٹے اس کو کہتے ہیں یہ تشکیک عامی ہے، اور یہ منطق میں باس ہوتی ہے. منطق میں جب کہا جاتا ہے کہ کلی مشکک ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کلی تشکیک عامی مراد ہوتی ہے وہاں پر. لیکن جب فلسفے میں کہا جائے کہ فلاں حقیقت جو ہے وہ مشکک ہے تو وہاں کیا مراد ہوتا ہے؟ تشکیک خاصی سے مراد کیا ہے؟ خاصی یہ ہے کہ ما بہل اتحاد اور ما بہل افتراق ایک ہی شے کے اندر ہوتے ہیں. یعنی یہاں خاصی ما بہل اتحاد اور ما بہل اتحاد ما بہل افتراق کی طرف نہیں پلٹتا، اس کو کہتے ہیں تشکیک عامی. اور جہاں ما بہل اتحاد اور ما بہل اشتراک ایک ہی چیز کے اندر پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تشکیک خاصی. جہاں ما بہل اتحاد اور ما بہل افتراق ایک چیز کے اندر ہو اس کو کہتے ہیں تشکیک خاصی.
اتحاد اور اتفاق دونوں ایک ہوں،
دونوں ایک چیز کے اندر ہوں تو تشکیک خاصی ہو جائے گی. مثلا نور جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ دو بلبوں کا آپس میں اتحاد بھی نور میں ہے اور ان کی جدائی بھی نور کے اندر ہے، کیونکہ ایک 100 کا ہے اور ایک
500
کا ہے. یہاں عدد کی مثال لے لیں، دو اور چار عدد ہونے کی وجہ سے ایک نقطہ اتحاد رکھتے ہیں چونکہ دونوں عدد ہیں، لیکن دو میں کم عدد ہیں اور چار میں زیادہ عدد ہیں. اعداد کی زیادتی کی وجہ سے دونوں جدا بھی ہیں، دو الگ ہے چار الگ ہے، اور چونکہ عدد زیادہ اور کم ہوئے ہیں لہذا یہ کیا ہے؟ اشتراک بھی عدد کے اندر ہی ہے، چونکہ عدد آگے پیچھے ہو کر اس کو جو ہے نا وہ کم و زیادتی اس کے اندر کر رہے ہیں، کوئی نئی عدد کے علاوہ کوئی چیز اضافہ ہو کر ان کے اندر نقطہ اشتراک نہیں بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا جیسے آ کر میں وہ قلم اور کتاب کی مثال دے رہا، شاید اس کو یوں کہہ لیں کہ دو کتابوں کی مثال لے لیں، مثلا کتاب جو ہے وہ ابیض ہے اور ایک کتاب کیا ہے وہ کیا ہے، وہ اسود ہے مثلا. اب یہ دونوں متحد تو ہیں جسم ہونے میں، لیکن یہاں پر رنگ ہونے میں یہ مختلف ہیں، اور یہ رنگ کیا ہے، یہ مثلا عرض ہے اور جسم کیا ہے، جوہر ہے. اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. جوہر اور عرض ہے، یہ آپس میں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے. جو جوہر ہوگا کبھی عرض نہیں ہوگا، جو عرض ہوگا کبھی جوہر نہیں ہوگا. لہذا یہ تشکیق عامی ہوگی، لیکن تشکیق خاصی یہ ہوتی ہے کہ جہاں دونوں ما بال اتفاق اور ما بال اشتراک دونوں ایک نقطے میں جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ عدد ہو، چاہے وہ نور ہو، چاہے وہ اس قسم کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اب یہاں تک یہ بات آپ کو جب سمجھ میں آ گئی، اب آتے ہیں وجود کی طرف. مثلا کہتے ہیں وجود مشکک ہے. وجود مشکک کیا ہے، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے لے کر نیچلے ترین مرتبے تک ایک ہی حقیقت ہے.
ذرے تک
یعنی چھوٹا ترین آپ ذرہ لے لیں، چاہے اس کو حیوان مانیں، چاہے اس کو پتھر مانیں، چاہے اس کو جو بھی نباتات مانیں، جو بھی مانیں آپ. مثلا آپ دیکھ لیں، مثلا یوں کر لیتے ہیں، مثلا یہاں پر کیا ہے، خدا کا مرتبہ فرض کریں، اور یہ سب سے کم ترین جو ہے وہ مثلا ایک ممکنات کا کم ترین ممکن جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر. فلسفے کا، حکمت متعالیہ کا ادعا یہ ہے کہ یہ جو ہے پوری کی پوری حقیقت ایک ہے. اب پوری کی پوری اگر حقیقت ایک ہے تو آپ کے ذہن میں کیا سوال آئے گا، بس ہم خدا ہو گئے، ہم خدا ہو گئے، یہ سوال ذہن میں آئے گا. لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجود واحد ہے، اس کے ساتھ کس کی قید لگائی جا رہی ہے؟ مشکک کی. یعنی کیا مراد مشکک کی؟ مراتب مختلف ہیں اگرچہ ایک ہی وجود ہے. یعنی کیا مراد ایک ہی وجود ہے؟ ایک ہی وجود یہ ہے کہ اس کائنات کو فقط وجود نے پر کیا ہے، خدا بھی وجود رکھتا ہے، ہم بھی وجود رکھتے ہیں، وجود ہی ہے سب کچھ. لیکن اس وجود کے پھر مراتب ہیں مختلف. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں، آپ ایک سے لے کر ایک ملیارد عدد تک چلے جائیں، تمام کا تمام ایک ہی چیز ہے. کیا ہے؟ عدد. لیکن آپ کہہ سکیں گے اگر آپ نے کہہ دیا کہ عدد ایک سے لے کر ایک ملیارد عدد تک فقط ایک ہی حقیقت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ملیارد ہو گیا. مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے. جیسے ایک سے لے کر ملیارد تک کے مراتب کو ایک کہنا ان کو ایک جیسا نہیں بناتا، اس طریقے سے مرتبہ عالی سے لے کر مرتبہ دانی تک کو ایک حقیقت کہنا ان کو ایک جیسا نہیں بناتا. مطلب کلیئر ہوا؟ تو لہذا فلسفے کا ادعا یہ حکمت متعالیہ کا کہ یہ ایک حقیقت، لیکن اس میں کیا ہے؟ مراتب ہیں. ہے ایک حقیقت لیکن مراتب ہیں. اس کا مرتبہ جو ہے لامتناہی ہے، اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کا ہر ہر کا اپنا اپنا مرتبہ ہے. مثلا کوئی لمبا ہے، کوئی زیادہ ہے، مثلا مرتبہ الگ ہے ان کا وجود کا. یہ حکمت متعالیہ کا ادعا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وجود واحد ہے اور مشکک ہے. واحد کیا مراد؟ یعنی اس کائنات کو وجود نے ہی پر کیا ہے، فقط ایک ہستی ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے وجود حقیقت خارج میں. لیکن اس حقیقت کی کیا ہے؟ مراتب ہیں پھر مختلف. اس اعتبار سے یہ مراتب تشکیکی ہیں، مراتب تشکیکی ہیں. اب یہاں پہ وہ بات، تشکیک سے مراد کیا ہے؟ تشکیک خاصی ہے. یعنی اگر خدا سے انسان اگر جدا ہو رہا ہے تو کس سے، کہاں سے، کس سے جدا ہو رہا ہے؟ وجود ہی سے جدا ہو رہا ہے. یعنی خود وجود ہی ہے کہ جو لامتناہی بن رہا ہے، جو متناہی بن رہا ہے، اور وجود کے اندر مشترک ہیں ہم. چونکہ خدا بھی وجود رکھتے ہیں، ہم بھی وجود رکھتے ہیں. کوئی آ کے یہ دعویٰ کہہ سکتا ہے کہ مثلا خدا وجود رکھتے لیکن ہم وجود نہیں رکھتے، یا ہم وجود رکھتے لیکن خدا وجود نہیں رکھتا، آپ نہیں کہہ سکتے، آپ حتمن یہ کہیں گے وجود خدا وجود رکھتا ہے، میں وجود رکھتا ہوں، پر اس کا مطلب کیا؟ ایک ہی حقیقت ہے وجود کی، حقیقت سے مراد وہ حقیقت نہیں ہے مثلا متنائی ولا متنائی کی طرح، یعنی میں تعبیر حقیقت کی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی فقط چیز ہے جو وجود نام کی یہاں پر موجود ہے، لیکن چونکہ اس کے مراتب مختلف ہیں بس اس اعتبار سے پہلا مرتبہ دوسرے مرتبے کی مانند نہیں ہوگا، جیسے عدد دو عدد چہار نہیں بن سکتا باوجود اس کے کہ دونوں عدد ہیں، اسی طریقے سے خدا کا مرتبہ کبھی مخلوق کا مرتبہ نہیں بن سکتا باوجود اس کے کہ دونوں وجود ہیں. بات واضح ہوئی ہے؟ حکمت متعالیہ کا یہ ادعا ہے کہ وجود واحد مشکک ہے، یعنی وہ جس کائنات کو جس چیز نے پر کیا ہے وہ ایک ہی چیز کا نام ہے، وہ ہے وجود، لیکن اس حقیقت کے اندر کہ جس کو اس کائنات نے کائنات کو جس نے پر کیا ہے اس کے مراتب مختلف ہیں، یعنی مشکک ہے، تاکہ یہ انسان کے ذہن میں سوال نہ آئے کہ بس خدا انسان کی مانند ہو جائے گا یا انسان خدا کی مانند ہو جائے گا، یہ اشکال ذہن کے اندر نہ آئے. بس اس کا اب میں دوبارہ آتا ہوں اس کی طرف. اب یہاں پہ دیکھیں جو میں پہلے اشارتاً اس کو عرض کیا تھا، اب یہاں پہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے اس مطلب کو. بس اگر حکمت متعالیہ کی اس تبیین کے مطابق آپ سے پوچھا جائے کہ وحدت حقیقی ہے یا کثرت حقیقی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ دیں گے دونوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کثرت اگر اعتباری ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کثرت نہ ہوتی ہمیں کثیر نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقت میں کثیر ہے، عدد آپس میں کثیر حقیقتاً ہیں یا اعتباراً ہیں، یعنی آپ نے ان کو کثیر فرض کیا ہوا ویسے بھی کثیر نہیں ہے،
ویسے بھی
کثیر ہیں، دو دو ہے، چار چار ہے، چھ چھ ہے، اپنا اپنا مقام ہے ان کا، کثیر ہیں حقیقتاً، لیکن واحد ہیں حقیقتاً یا نہیں ہیں؟ کیونکہ عدد سے مل کے بن رہے ہیں، نقطہ اتحاد ان کا عدد ہے. پس حکمت متعالیہ کے نزدیک وحدت بھی حقیقی ہے اور کثرت بھی حقیقی ہے، حقیقتاً واحد ہیں اور حقیقتاً کثیر ہیں. ایک سے لے کر ملیارد تک حقیقتاً سب واحد ہیں کیونکہ عدد ہے، حقیقتاً سب کثیر ہیں چونکہ ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، کوئی ایک کے مرتبے میں بیٹھا ہے، کوئی دو کے مرتبے میں بیٹھا ہے، کوئی تین کے مرتبے میں بیٹھا ہے، تین کبھی دو نہیں بن سکتا، دو کبھی تین نہیں بن سکتا. آپ کبھی بنا کے دکھائیں اس کو، مثلا آپ کہیں کہ میں تین کو یہاں دو کی جگہ رکھتا ہوں، دو کو تین کی جگہ رکھتا ہوں، کر سکتے ہیں ایسے؟ نہیں. اس میں رکھ بھی لیں تو کوئی مانے گا نہیں. بس حکمت متعالیہ کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ وحدت بھی حقیقی اور کثرت بھی حقیقی. یہاں تک مطلب کلیئر ہے؟ اس کے مقابل میں کون ہے؟ مشاء. وہ اصطلاحیں آپ کو اسی وجہ سے لکھوائی تھی کہ درگیری جو ہے وہ آپس میں ہے. مشاء اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ مشاء کہتا ہے کہ نہ ہمارے پاس کثرت حقیقی ہے لیکن وحدت اعتباری ہے، مفہومی ذہنی اعتباری ہے، یعنی آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو میرے نزدیک حقیقتاً کثیر ہو، ہے بھی آپ حقیقتاً کثیر، آپ الگ ہیں میں الگ ہوں. مثلا انسان کی مثال چھوڑیں، یہ ٹیبل پڑھیے، یہ کتاب پڑھیے، یہ انسان، یہ دیوار ہے، حقیقتاً کثیر ہیں یا نہیں ہیں؟ کثیر ہیں. آیا یہ واحد ہیں؟ کہتے ہیں واحد ہیں لیکن مفہوماً. کیا مفہوماً؟ یعنی میں جب ان حقائق کثیرہ کو نگاہ کرتا ہوں تو ایک مفہوم کو انتظار کرتا ہوں، وہ کیا؟ وجود. میں یہ کہتا ہوں یہ سب موجود ہیں، یہ سب موجود ہونے کا جو میں نے مفہوم لیا ہے وہ میرے فقط ذہن میں ہے، خارج میں نہیں، خارج میں فقط کثیر چیزیں موجود ہیں، انسان ہے، بکر ہے، غنم ہے، کتاب ہے، دیوار ہے، سب کثرت ہے، وحدت نام کی چیز خارج میں نہیں ہے. وحدت میرے ذہن کے اندر، میں اگر کسی کو ایک بنا بھی رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک مفہوم انتظار کر لیا ہے، میں نے ایک مفہوم کلی انتظار کیا ہے وجود کے نام سے جو سب پرسید کر رہا ہے، یہ بھی موجود 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 ہے. چونکہ مفہوم وجود سب پرسید کر رہا ہے پر سب ایک ہیں، لیکن مفہوم خارج میں نہیں ہے. خارج میں کیا ہے؟ سب کثیر ہے، کثرت نام کی چیز ہے فقط خارج میں، وحدت نام کی چیز نہیں ہے. لیکن حکمت متعالیہ نے کیا کہا تھا؟ حکمت متعالیہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ وحدت خارج میں ہے اور حقیقی ہے، اور کثرت بھی خارج میں اور حقیقی ہے. جیسا کہ عرض کیا، جس طریقے سے عدد ہمیں حقیقتاً خارج میں کثیر نظر آتے ہیں ایسے ہی ہیں، اور اسی طریقے سے واحد بھی ہے چونکہ سب عدد ہیں، کیونکہ عدد سے مل کے سب اعداد کا مراتب بنے ہیں، پس اس اعتبار سے پس مشاء کا آخر نظریہ کیا ہوا کہ کثرت حقیقی ہے لیکن وحدت حقیقی نہیں ہے، لیکن حکمت مطالعہ کا نظریہ کیا ہوا کہ وحدت بھی حقیقی ہے اور کثرت بھی حقیقی ہے. پس اگر حکمت متعالیہ والوں سے پوچھیں کہ ہمارے پاس جہان میں جو حقائق ہیں وہ حقائق کون، مشا کہتے ہیں کثرت حقیقی ہے فقط، وحدت اعتباری ہے یعنی ذہنی ہے، ہم نے ایک اپنے ذہن میں ایک مفہوم کا انتظار کر کے ان کو واحد بنایا ہوا ہے، یعنی مفہوم وجود
کا. کس
کا؟
یہ جو حکمت مطالعہ ہے نا،
وہ میں نے ان کو لکھوایا تھا.
آپ میں کل نہیں جا رہا تھا نا؟
نہیں میں کل
حکمت
کام چھوڑ گئی ہے.
حکمت متعالیہ
تعالی سے ہے. بات واضح ہوئی یہاں تک؟ اب بات کس کی درست ہے؟ اصل مدعا تو آپ کے لیے ثابت ہو گیا، یعنی واضح ہو گیا، ثابت کرنا ہے. یہاں تک واضح مطلب تو واضح ہوا ہے کچھ، یعنی کنسیپٹ بن گیا ہے کچھ نہ کچھ. اب میں 100% کی تو توقع نہیں رکھنا چاہ رہا، یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کنسیپٹ تو ذہن میں آ گیا ہے.
خدا کرے اتنا ہی سمجھا پاتا رہوں، بیان ہوں میرے پاس ایسے فلسفہ واقعہ سمجھانا بہت مشکل ہے اور سمجھنا بھی پھر اس کے ساتھ بڑے پاپر بیلنے پڑتے ہیں اس کے لیے. رات کو پتہ نہیں کتنے کتنی دیر تک جاگتے تھے تب جا کے یہ مسالے بھی ہم سمجھ میں آتے تھے.
اب آتے ہیں ادلہ کی دلیل کی طرف. ایک ہی تقریباً یوں سمجھے کہ دلیل ہے مشا. ابھی ہم دیتے ہیں مشا کی دلیل، مشائیوں کے پاس کیا دلیل ہے. مشا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام حقائق جو ہیں وہ متباین ہیں. اب وہ یہ چیزیں ذہن میں آتی رہیں، یعنی کثرت اگر حقیقی ہو تو اس کا اور وحدت حقیقی نہ ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تمام حقائق آپس میں متباین ہیں. اب یہ اصطلاح سنی ہوگی آپ نے، متباین تباین سے نکلا ہے،
متباین تباین سے نکلا ہے، یعنی 100% جدائی
اس کو کہتے ہیں تباین. جیسا کہ
نسب
تباین، نسب اربا، ہاں میرے ذہن میں نہیں تھی وہ نسب اربا کے اندر تباین ہے، مطلب اس سے نکلا ہے یہ. مشاء کے نزدیک کیا ہو جائیں گے؟ حقائق سب کے سب متباین کہلائیں گے، یعنی ان کے درمیان فقط اور فقط کثرت ہے، وحدت نام کی چیز نہیں ہے. مشاء کی دلیل کیا ہے؟ مشاء کہتے ہیں ہماری دلیل کیا ہے اس وجہ سے کہ وجود بسیط ہے. وجود مشا کی دلیل کے مشا کے نظریے کے آگے یہ دلیل لکھ لیں کہ مشا کی دلیل کیا ہے حقائق متباین نہ ہونے کے اوپر؟ وجود بسیط ہے. مشا کہتے ہیں بابا اگر آپ وحدت کو حقیقی بنا دیں گے کثرت کی طرح تو ہر موجود مرکب ہو جائے گا. کن چیزوں سے؟ دو چیزوں سے. یعنی ہر چیز کے اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہو جائیں گی، ایک نقطہ اتفاق اور ایک نقطہ اختلاف. جب ایک چیز دو چیزوں سے مرکب ہو جائے وہ بسیط کہلائے گی یا مرکب کہلائے گی؟ مرکب کہلائے گی. اور ہمارے نزدیک فلسفے میں سب مانتے ہیں کہ وجود کیا ہے؟ بسیط ہے، یعنی کسی چیز سے مرکب نہیں ہے، ترکیب سے بالا تر ہے. درست ہے؟ آگے بات آئے گی ترکیب کی کتنی قسمیں ہیں، اور وجود کسی قسم کی کوئی ترکیب نہیں رکھتا. یہ آگے فصل آ رہی ہے اس کے بعد، وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہاں فقط اتنا ذہن میں دلیل کو سمجھنے کے لیے. مشا کی دلیل کیا ہے؟ وجود بسیط ہے. اگر وحدت کو حقیقی بنا دیا جائے کثرت کی طرح تو لازم آئے گا کہ ایک وجود وجود دو چیزوں سے مل کر مرکب بنے، ایک اس کے اندر نقطہ اتحاد پایا جاتا ہو، ایک اس کے اندر نقطہ اختلاف پایا جاتا ہو، ان دو سے مل کے ایک وجود وجود میں آئے گا، تو اس کا مطلب ہے وجود مرکب ہو جائے گا، بسیط نہیں رہے گا. اور ہم سب مل کر قبول کرتے ہیں کہ وجود کیا ہے، بس حقائق کیا ہونے چاہیے، متباین ہونے چاہیے، تاکہ وجود کے بسیط ہونے کو ہم باقی رکھ سکیں. بات بات ہے، یعنی اگر ہم، میں لکھوا دیتا ہوں، اگر ہم وحدت کو حقیقی مانے تو وجود کا مرکب ہونا لازم آئے گا. اور مرکب ہونا لازم ہے کہ اس کو آپ خود لکھ لیجئے گا کہ مرکب کس سے ہوگا، ما بال افتراق اور ما بال اتفاق، اتفاق نقطہ اتحاد اور نقطہ اشتراق کے ساتھ، نقطہ اختلاف کے ساتھ مرکب ہو جائے گا، حالانکہ وجود بسیط ہے. یہ مشاہ کی دلیل ہے متباین ہونے کے اوپر. حکمت متعالیہ آ کے کیا کہتا ہے، حکمت متعالیہ ان سے آگے پوچھتا ہے کہ دیکھیں
ایک ہی دلیل
ہے ان کی، ہاں اب اس کتاب کی حد تک ایک ہی ہے. حکمت متعالیہ آ کے ان سے سوال کرتا ہے، سوال کر کے حکمت متعالیہ آ کے پوچھتا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا ہمارے پاس حقائق متباینہ ہیں، مثلا ہمارے پاس انسان ہے، حیوان ہے، مثلا جماد ہے، نبات ہے، یہ حقائق ہیں مثلا، درست؟ اور آپ مشاء یہ قائل ہیں کہ وحدت اعتباری ہے، دقت کرنی ہے تھوڑا مطلب سمجھ آ جائے گا اور یہ فصل ہماری ختم ہو جائے گی. وحدت کیا اعتباری ہے، اعتباری کا کیا میں نے تعریف کی تھی کہ مشاء کہتا ہے کہ ہم ان جب حقائق کو نگاہ کرتے ہیں تو ان میں سے ہم ایک مفہوم انتظار کرتے ہیں، وہ ہے ان کا موجود ہونا. یعنی یہ سب کیا ہیں، ایک تو ہیں لیکن مفہومی اعتبار سے، کیوں، یہ جو میں نے مفہوم وجود انتظار کیا ہوا ان سے وہ ان سب پر صدق کر رہا ہے. کتاب موجود ہے، موبائل موجود ہے، انسان موجود ہے، دیوار موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، یہ ان کی وحدت ہے. اور یہ موجود ہے مفہوم صدق کر رہا ہے اس کے اندر، اس کے اوپر جو ہے، درست ہے. پس وحدت کیا مفہومی ہے، وحدت اعتبار یہ میرے ذہن کے اندر موجود ہے، درست. ہم حکمت متعالیہ کہتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقائق متباینہ ہیں، یعنی ان کے درمیان آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اصلا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دور دور کی بھی ان کے درمیان رشتہ داری نہیں ہے، حقائق متباینہ ہیں. اور دوسری طرف سے آپ یہ ادعا کر رہے ہو ہم ان سب سے مفہوم واحد انتظار کرتے ہیں وجود نام کا. حکمت متعالیہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ تو سمجھاؤ، جن کا آپس میں کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، ایک نقطے کے اندر بھی آپس میں کوئی ارتباط نہ رکھتے ہوں، اتنے متباین حقائق سے ایک مفہوم واحد کیسے نکال سکتے، مجھے نکال کے دکھاؤ. نکالا تو ہے لیکن اسی پہ رشکال ہے، تم نے یہ کیسے نکال لیا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصل مثلا میں آپ سے اگر ایک آپ کثیر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر ایک مفہوم آپ سے انتظار کروں گا تو کہیں نہ کہیں تو آپ مل رہے ہوں گے آپس میں، تو میں ایک نقطہ نکالوں گا نا. بس میں آپ کو کہوں گا بہت یہ طالب العلم، طلب طالب العلم ہونا آپ ہیں تو میں نکال رہا ہوں نا. مثلا اگر یہاں فقط آپ بیٹھے ہوتے طالب علم، باقی ہوتے سارے عوامی آدمی، ٹھیک ہے، میں کہتا یہ سب طالب علم ہیں، ٹھیک ہے. ایک مفہوم کو حقائق متکثرہ سے کب آپ انتظار کر سکتے ہیں، جب ان سب کے اندر ایک نقطہ اتحاد ازمان ہونا چاہیے، تب آپ، ویسے آپ خارج میں بھی آپ دقت کر کے دیکھ لیں، یعنی آپ کو کوئی ایسا مورد اپنی زندگی میں نظر نہیں آئے گا کہ حقائق آپس میں متباین ہوں، سرے سے 100% آپس میں کوئی رابطہ رکھتے ہو آپ ان میں سے ایک مفہوم نکال سکتے. اصلا آپ اگر مفہوم واحد اس سے نکال کے سب پہ حمل کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نقطہ اتفاق ہے. اگر طالب العلم میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں تو ہے یہ خصوصیت خارج میں. اگر میں آپ کو انسان کہتا ہوں تو ہے خارج میں خصوصیت. اگر میں آپ کو مثلا کسی اور نقطے کے اندر متحد کرتا ہوں مفہوم انتظار کرتا ہوں آپ سے تو ہے نقطہ اس قسم کا. تو مثلا میں کہتا ہوں اس مؤسسے کے طلاب, اب مؤسسہ ہی خارج میں نہ ہو میں کہوں گا مؤسسہ ہے طلاب مثلا, اصل مفہوم انتظار نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ مفہوم واحد کیسے آپ نے حقائق متباینہ سے نکالا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی نقطہ اتحاد ان کے درمیان ہونا چاہیے. اس کو اور واضح کرتے ہیں کتاب کے اندر, کہتے ہیں بالفرض مان لیں آپ کی بات کہ آپ نے مفہوم حقائق متباینہ سے ایک مفہوم واحد کو انتزاع کیا. اب آپ نے انتزاع کیا, انتزاع میں ہم جیسا کہ عرض کیا ہے کہ جب تک آپ ایک خاص خصوصیت مد نظر نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک ایک مفہوم واحد انتزاع نہیں کر سکیں گے. یعنی اگر آپ طلبہ ہونا ذہن میں نہیں رکھیں گے تو طالب علم کو انتزاع نہیں کر سکتے. آپ مثلا کیا ہے ایرانی یا پاکستانی ہونے کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ پاکستانی ہونا جو ہے وہ آپ انتظار نہیں رکھیں گے. یعنی اصلاً پاکستانی نام کا کوئی طالب یہاں بیٹھا ہے میں کہوں یہ پاکستانی ہے, ہو سکتا ہے؟
نہیں,
نہیں ہو سکتا. خارج کو نقطۂ اتحاد ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں وہ خصوصیت کے جس کی وجہ سے آپ نے یہ مفہوم ان میں سے نکالا وہ خصوصیت کس کی ہے, درست ہے؟ اگر کہیں کہ انسان کی جو خصوصیت ہے میں نے اس میں اخذ کی ہے, یعنی اس کے اندر جو خصوصیت تھی اس خصوصیت کی وجہ سے میں نے یہ مفہوم انتزاع کیا ہے, تو میں کہوں گا جب اس کی خصوصیت کی وجہ سے یہ مفہوم انتزاع ہوا ہے تو یہ خصوصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے, نہیں پائی جاتی تو یہ مفہوم پھر اس پہ صدق رکھنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ نہیں رکھتا. پھر وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے اس کی وجہ سے یہ مفہوم انتزاع نہیں کیا, میں نے اس کی وجہ سے انتزاع کیا ہے. پھر وہی سوال آئے گا اگر اس کی وجہ سے انتظار کیا تو چونکہ اس کی خصوصیت اس کے اندر موجود ہے تو یہ فقط اسی پر انتباہ کا حق رکھتا ہے, اس کے اوپر انتباہ کا حق نہیں رکھتا. اگر وہ بندہ کہے کہ نہیں میں نے کیا کیا ہے اس کی بھی خصوصیت کو لیا ہے اس کی بھی خصوصیت کو لیا ہے, دونوں کو مد نظر رکھ کے ایک مفہوم کو انتظار کر لیا, تو میں پھر یہ سوال پھر یہی ہوگا کہ اس کے اندر اس کی خصوصیت ہے نہیں ہے تو اس کے اندر دونوں خصوصیات ہیں تو پھر یہ اس پر حمل نہیں ہو سکتا, اور اس کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے اس کے اوپر حمل نہیں ہو سکتا. بس آپ جہاں سے بھی ہاتھ پاؤں مارتے رہیں جب تک خارج میں نقطہ اتحاد کے قائل نہیں ہوں گے آپ مفہوم واحد کو انتزاع کرنے کے حقدار نہیں پائیں گے. بس اگر آپ نے مفہوم وجود کو جو کہ کلی ہے اور سب کو گھیرا ہوا ہے اس نے, یعنی سب پر انتباہ کر رہا ہے سب پر صدق کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ نقطہ اتحاد ہے, اس وجہ سے آپ نے انتزاع کیا پھر اس کے اوپر حمل ہو رہا ہے. بس رد کیا ہے مشاہ کے اوپر؟
تباین
نہیں ہوگا. رد کیا ہو جائے گا اس کا کہ اگر حقائق متباین بذات ہوں, بذات سے مراد ہے یعنی صد در صد آپس میں جدا ہونا, یعنی کسی قسم کا کوئی رشتہ آپس میں نہ ہو, متباین بذات. اگر حقائق متباین بذات ہوں تو ان سے مفہوم واحد بما ہوا واحد انتزاع کرنا محال ہے. یعنی مفہوم واحد اس اعتبار سے کہ واحد ہے, کثرت کو بالکل مدنظر نہیں رکھنا, مفہوم واحد ہم نے نکالنا ہے, اس مفہوم واحد کو ہم پھر انتظار نہیں کریں گے اگر حقائق متباین بذات ہوں. اور حالانکہ ان سے ایک مفہوم واحد انتظار ہو رہا ہے پس کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں متباین بذات نہیں ہے بلکہ کثیر ہیں لیکن تباین نہیں رکھتے. کثرت کیا ہے؟ کثرت تشکیکی ہے, ٹھیک ہے؟ وہ یہ وحدت وحدت تشکیکی یا کثرت کثرت تشکیکی رکھتے ہیں اس طریقے سے. بات باز ہوئی یہاں تک؟ حکمت والے نے رد کیا اس کو، ہم حکمت مطالعہ پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا ہی نہیں کہ ہم اپنے کو ثابت کرنا ہے. تو مشاہ نے کہا تھا کہ وجود چونکہ بسیط ہے بس یہ وحدت حقیقی نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں کہ اگر تمام حقائق متباین بالذات ہو جائیں تو مفہوم واحد کو انتظار کرنا محال ہو جائے گا، اور اس کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی ہے اپنے مطالعے میں اور مباحثے میں، جو ہے آپ خود اس میں اضافہ کر لیجیے گا ان تمام تفاصیل کا جو عرض کی ہے آپ کو. یہاں تک مطلب کلیئر ہو گیا؟ بالکل کنسپٹ بن گیا تھوڑا بہت. اب ایک اصطلاح کی اور وضاحت کرتے ہیں تاکہ یہ چیپٹر مکمل طور پہ ختم ہو جائے، پھر آگے چلتے ہیں. یہ ہے تو صحیح لکھ رہی ہے پر مٹتی نہیں ہے، پرمانٹ نہیں ہے لیکن سخت ہے اس کو مٹانا. اس کے بعد اگلی جو ایک دو اصطلاحیں اس میں استعمال ہوئی ہیں فقط اس کی میں توضیح دے دوں تو یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو جائے. اصل بحث جو ہے یہی تھی، یعنی سوال جو ہے وہ انہی باسوں میں سے ہی آئے گا. مثلا پوچھ سکتے ہیں آپ سے وحدت تشکیکی سے کیا مراد ہے، آپ بیان کریں اس کی دلیل ذکر کریں. دلیل کیا ہے؟
اعتباری
نہ نہ یہ اس میں اصالت الوجودی ہیں سارے، اصالت الماہوی کو تو ہم نے باطل کر دیا ہے، وہ اب ہمارا کہیں بھی نہیں آئیں گے، ان کو تو ہم نے پچھلی فصل میں نکال دیا، میدان سے نکال دیا. اب ساری اصالت الوجودی کی بحث چل رہی ہے، سب اصالت الوجود کے قائل ہونے کے بعد یہ اختلاف ہے. مشاء کہتے ہیں خارج میں وجود ہے لیکن کثیر محض ہیں، متباین ہیں. حکمت مطالعہ کہتا ہے خارج میں وجود ہی ہے لیکن کثیر تو ہیں لیکن متباین نہیں ہیں، کثیر بھی ہیں واحد بھی ہیں. مشاء کہتے ہیں فقط کثیر واحد نہیں ہیں. تو مطلب یہ سوال کر سکتے ہیں، مثلا وحدت تشکیکی سے کیا مراد ہے، اس کو وضاحت کریں دلیل کے ساتھ، مثلا بیان کریں. مثلا اس میں آپ نے وحدت تشکیکی جو میں نے آپ کو تبیین کیا، وحدت تشکیکی سے مراد وحدت تشکیکی خاص ہے، خاصی ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں ما بال اتفاق ما بال افتراق ایک نقطے میں جمع ہوتے ہیں یا پلٹتے ہیں، جو بھی آپ تعبیر کر لیں، یہ وحدت تشکیکی کا معنی ہو جائے گا. اور پھر دلیل اس کے پاس کیا ہوگی؟ مثلا یہ مشائیوں کا آداب ذکر کریں گے کہ اگر حقائق متباین ہوں تو پھر ہم اس سے مفہوم واحد کو انتزاع نہیں کر سکتے. مفہوم واحد تب کثیر سے انتزاع ہوتا ہے جب ان کثیر چیزوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک نقطہ اتفاق ہونا چاہیے، تب آپ اس سے ایک مفہوم کو انتزاع کریں گے، واحد انتزاع نہیں کر سکتے. انتظار پتا ہے نا، انتظار نکالنا، انتظار یہ فلسفے کی اصطلاح ہے، منطق فلسفے میں آتی ہے. اب وہ تو اصطلاح جو رہتی ہے اس کو تذکر دے دو. ہمارے پاس آپ دیکھیں ہم نے یہ کہہ دیا کہ وجود جو ہے کثیر بھی ہے واحد بھی ہے. آپ کہتے ہیں یہ کثرت بعض اوقات طولی ہے، اور بعض اوقات کثرت کیا ہے؟ عرضی ہے. کثرت طولی سے کیا مراد ہے؟ مثلا یہ جو میں نے عرض کیا تھا، مثلا اول مرتبے سے لے کر دانی مرتبے تک، اول مرتبے سے لے کر دانی مرتبے تک کثرت موجود ہے. مثلا یہاں خدا کا مرتبہ ہے، یہاں ملائکہ کا، یہاں مثلا فلاں 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 فلاں، اب یہ بھی کثرت پائی جاتی ہے. یہ جو کثرت آپ اس لحاظ سے دیکھیں گے، اس لحاظ سے دیکھیں گے، اس کو کہیں گے کثرت طولی. درست؟ لیکن مثلا میں یوں عرض کروں، میں فلسفے والے اصطلاح ایک بات سیکھنے لکھ دوں تاکہ کثرت طولی اور عرضی سے واضح ہو گیا. کثرت طولی کیسے ہے؟ یہ ہے واجب، یہ ہے عالم عقل، یہ ہے عالم خیال یا عالم برزخ، اور یہ مثلا آپ لے لیں اس کو عالم مادہ. ٹھیک ठीक है, ये तूली है, मतलब ये कसर तूली है, एक मकाम वाजिब का, एक मकाम अकल का, एक मकाम ख्याल या बरज़ख का है, एक मकाम जो है वो मादे का है, ये कसरत है, कसरत तूली है, आप तूल में इनको देख रहे हैं, ये कसरत तूली कहलाती है। एक कसरत अरजी है, कसरत अरजी क्या मुराद है, यानी एक ही मरतबे में कसरत का पाया जाना, मतलब आलम मादा में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आपको आलम मादा में इंसान मिलेगा, आपको आलम मादा में हैवान मिलेगा, आपको आलम मादा में जमाल मिलेगा और बहुत सारे हकायक मिलेंगे। अब ये जो कसरत आपको मिल रही है ये क्या है, एक ही मरतबे के अंदर है, इसको कहते हैं कसरत अर्जी। हम अर्ज में, तूल में नहीं है, अर्ज में है, यूं ये इस्तेलाह आपके जेहन में होनी चाहिए, अगर कहीं कोई बात हो जाए या कहीं किसी तरीके से कोई पूछ ले या आ जाए तो पता होना चाहिए कि कसरत किस कसरत तूली और किस कसरत अर्जी किस बला का नाम है।
इंसान हैवान और
मतलब मुख्तलिफ हैं, आप इंसान हैवान जमात नबातत नबात जो भी आप ले लें सब आलम मादा के हैं, कसरत उसी के अंदर ये तमाम कसरतें मौजूद हैं। हो गया यहां तक, ये फसल हमारी खत्म हो गई। अब अगली फसल में आए, अगली फसल क्या है, फीमा यतखससो बिहिल वजूद, यानी ये पिछली फसल का ही आप यूं कह ले साथ मुर्तबित है, यानी कि अब फलासफा ने यहां तक आकर ये बात साबित कर दी कि वजूद जो है वो मुशक्किल यानी वाहिद भी है और कसीर भी है। दुरुस्त, अब यहां पर सवाल मतरा हुआ है इस फसल के अंदर, इस कसरत का मिला क्या है, ये कसरत कहां से आई है, अगर वजूद वाहिद है और कसीर भी है तो इस कसरत का, ये कसरत किस किस चीज का इजाफा किया जाए वजूद के साथ तो वो कसीर होती है।
तशकीक
खत्म कर दें, हाँ तशकीक चैप्टर खत्म हो गया, वो अगले चैप्टर में आए अल-फ़स्लु सादिस। अब मतन में देखें, फी मा यतखससु बिहिल वजूद, इसमें आ गए आप। ये फसल किसके उनवान में अर्ज किया कि ये यहां पर ये सवाल मतरा हो रहा है कि अब जब आपने ये साबित कर दिया हमारे लिए कि वजूद जो है वो कसीर है, तो अब हम ये पूछते हैं कि ये जो आपस में मुतमायज हैं, आपस में इनके कसरत का राबता भी है इनके अंदर, तो उसका मिला क्या है आपके पास, किस वजह से ये आपस में मुतमायज बनते हैं, वाहिद होते हुए आपस में मुतमायज हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है। यहां पर तीन मिला जिक्र करते हैं, कसरत जो है वो तीन वजह से आती है। एक कसरत क्या है, खुद वजूद की वजह से है, वजूद यानी इन्होंने क्या ताबीर यहां इस्तेमाल की है, देखें एहदाहा, मतलब यहां पे देखें तखस्सुसु हकीकतिल वाहिदतिल असीला बिनफ्स ज़ातिहल क़ाइम बिज़ातिहा, यानी खुद वजूद जो है वो सबब बन रहा है कि वो कसीर बने। मसलन हमने कहा कि कायनात है, मसलन इसको क्या है, पूर किया हुआ है वजूद ने, ठीक। अब कहते हैं इस वजूद के अंदर क्या है, दो चीजें पाई जाती हैं, दो मसलन हस्तियां हैं, एक वाजिब है और एक क्या है, मुमकिन है। अब इसको वाजिब और मुमकिन में किसने तकसीम किया है, कहते हैं खुद वजूद, खुद वजूद इस बात का सबब बन रहा है कि वजूद या वाजिब हो और या मुमकिन हो उसके अंदर आ गए। ना तो पूरा का पूरा वजूद जो है वाजिब हो सकता है, ना ही पूरे का पूरा वजूद जो है वो मुमकिन हो सकता है। हतमन खालिक होगा, मखलूक होगा, वाजिब होगा, मुमकिन होगा हतमन। तो ये जो कसरत पाई जाती है, इस कसरत, ये कसरत क्या है, खुद वजूद की वजह से है। बस पहला तखसुस किस वजह से है, यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हकीकत वजूद को देख रहे हैं कि जो अदम के मुकाबले में है, इस वजूद के अंदर क्या कुछ चल रहा है, अब उसको अभी नहीं मद्देनजर रख रहे, हम फकर क्या हकीकतुल वजूद को मद्देनजर रख रहे हैं। इसके बाकी को यूं समझ में आ जाएंगे। यानी फकत और फकत वजूद को आप मद्देनजर रखें तो खुद ये वजूद भी क्या बनता है, मंशाए तमायुज बनता है। यानी हम वजूद ही की वजह से समझ रहे हैं कि ये वाजिब है और ये मुमकिन है, कोई और चीज का इजाफा करने की हमें जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि वो आकर हमें बताए कि ये वाजिब है ये मुमकिन है ना। हम खुद हों और ये वजूद हो, हम समझ जाते हैं कि ये वाजिब है और ये मुमकिन है, क्योंकि उस पता चल जाएगा मैं मुमकिन हूं और फलां वाजिब है। बस पहला जो मिलाग है जो इस किताब के अंदर है वो क्या, खुद हकीकतुल वजूद जो है ये सबब बन रही है कसरत का, ये लिख लें उसको। और दूसरा सबब क्या है, दूसरा सबब इसका है कि यहां तो हम क्या कर रहे थे, खुद हकीकतुल वजूद को मद्देनजर रख रहे थे। देखें
खुद वजूद सबब बन रही है
कसरत का, हाँ, और वो कसरत कौन सी है, यानी यही अर्ज किया कि एक उनमें से वाजिब है एक मुमकिन है।
खुद
हकीकतुल वजूद जो है ये मिला के तमयुज है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है हमें, तमयुज तमयुज लिख सके ना, तमयुज है, मिला के तमयुज है, मिला के तकस्सुर है, ये है। अब यहां ये पहला मिलाग तो ये था, हमने वजूद को एक हकीकत के उन्वान से फकत और फकत वजूद को मद्देनजर रखा और किसी चीज को मद्देनजर नहीं रखा, हकीकतुल वजूद कसरत का या तमयुज का मुजीब बन रहा था। अब हम आते हैं वजूद को उसके मरातिब के एतबार से देखते हैं, मतलब हमने यहां तो फकत वजूद को देखा, मरातिब मद्देनजर नहीं थे, लेकिन अब हम देखते हैं वजूद तो है लेकिन फिर इसके मरातिब भी हैं। अगर हम इस निगाह से देखें वजूद को फिर क्या है, फिर भी हमें कसरत मिल जाएगी, क्योंकि वजूद अपने मरातिब के एतबार से भी कसीर है। अब ये कसरत क्या है, ये भी वजूद की वजह से है, और ये कसरत क्या है, ये वाली कसरत भी वजूद की वजह से है, लेकिन फर्क क्या है इनके दरमियान, ये खुद वजूद की वजह से कसीर है, यानी वो अपने ये जहनी तफरीक है। यानी यहां पर आप फकत वजूद को मद्देनजर रखें, उसको मरातिब में तकसीम नहीं किया अभी आपने, उसको आलम वाजिब में क्या नाम है, आलम अकल, आलम ख्याल, आलम मादा, इनके दरमियान उसको अभी तकसीम नहीं किया, अभी आपके जहन में फकत वजूद है और बस उसके मुकाबले में अदम। आप कहते हैं ये जो वजूद है कुल का कुल, ये क्या है, ये मिला के तकसुर बन रहा है, इनमें से एक वाजिब है और एक मुमकिन है। लेकिन अगर आप वजूद से हकीकत से निकल के उसके मरातिब में भी आ जाएं, यानी एक चीज का इजाफा कर दें वजूद अपने मरातिब के साथ, यहां क्या हो जाएगा, यहां भी कसरत आ जाएगी। तो ये दोनों का यहां पर क्या है, यहां पर लिहाज वजूद बेमा व वजूद क्या है, ये भी कसीर कसरत का सबब बनता है, और यहां वजूद बेमा हुआ मरातिब ही मसलन जो भी आप इसको कह रहे, ये कसरत बन रही है दोनों की। बस ये दो मर्तबे जो हैं, दो मिलाक जो हैं, दोनों वजूदी हैं, तखसुस यानी जो तमयुज का मिलाक बने, दोनों वजूदी हैं, इस एतबार से मुश्तरक हैं, दोनों वजूदी हैं, इस एतबार से मुश्तरक हैं दोनों। लेकिन इख्तलाफ फिर ये अलग अलग फिर क्यों बनाए, इस वजह से कि यहां वजूद बेमा हुआ वजूद मद्देनजर है और कोई चीज मद्देनजर नहीं है, लेकिन यहां पर वजूद बेमा हुआ मरातिब मरातिब को मद्देनजर रख के देख रहे हैं, इस एतबार से इसकी कसरत को देख रहे हैं। यानी अगर इसको वजूद बेमा हुआ वजूद को देखेंगे तो आपको यह कसरत समझ में आएगी कि वजूद या वाजिब है या मुमकिन है, लेकिन अगर वजूद को आप उसके मरातिब के जरिए देखें फिर आपको क्या समझ में आएगा, यहां पर आलम अक्ल भी है, आलम ख्याल भी है, आलम मादा भी है, और इस तरीके से आप चलेंगे इसके अंदर आकर, यह कसरत यहां पर आ जाएगी। दुरुस्त, दो हो गए। तीसरा मिलाग क्या है, वजूद कसीर होता है माहियात के जरिए, वजूद की कसरत माहियात की वजह से। अब वजूद जब मरातिब में आया है और इस मरातिब, क्योंकि वजूद जब महदूद भी है तो होता है माहियात की वजह से, माहियात मसलन, अब ये दो वजूद आपस में कसीर हैं, ये और ये दोनों वजूद अलग अलग हैं, दोनों वजूद लेकिन कसीर हैं,
لیکن کثیر کیوں ہیں؟ ہم اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، یہ ماہیت قلم سے اور یہ ماہیت میز سے ہے، آپ ماہیت انسان سے، یہ ماہیت دیوار سے ہے، لیکن ہے وجود ایک، کثرت یہ ماہیات والی ہے، درست؟ تیسرا ملاک کیا ہے؟ کیا ملاک تکسر کا؟ تکسر ماہیت، اس کو کہتے ہیں ملاک تمیز ماہوی، ماہیت کی وجہ سے ہے، بات واضح ہوئی ہے نا؟ بھائی یہ تین ملاک جو ہیں اس کے اندر، اس فصل میں انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، یہ تین ملاک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے سے وہ سوال کر سکتے ہیں، اب اس کو آپ مد نظر رکھیں، تخصص ذہن میں رہے آپ کے، تخصص یعنی ملاک تمیز ماں، یا تخصص بیل وجود، وجود کس کے ذریعے تخصص پیدا کرتا ہے، کس کے ذریعے تکسر پیدا کرتا ہے، مثلا اس قسم کے سوال، تو آپ نے یہ تین ملاک اس میں لکھ دینے ہیں، ایک ملاک جو ہے وجود بے موجود یعنی حقیقت الوجود مد نظر ہے، ایک میں وجود بے مراتب ہی یعنی وجود اپنے مراتب کے ساتھ مد نظر ہے اور وہ کثیر ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ ہم وجود کو کثیر دیکھتے ہیں چونکہ ان کے اوپر ماہیات آ گئی ہیں، ماہیات کا لباس انہوں نے پہن لیا ہے، ایک وجود نے قلم کا لباس پہن لیا، ایک وجود نے ٹیبل کا لباس پہن لیا، ایک وجود نے مثلا انسان کا لباس پہن لیا ہے، اس اعتبار سے کثرت آ گئی ہے ان کے درمیان، یہ کثرت پائی جاتی ہے، تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ فصل ختم کر لیں، یہ پانی تازہ ہی ہے، تھوڑا میں لے لیتا لے لے کو پاس کرنے کا کرنا، اب اس کے بعد ایک اور مطلب یہاں ذکر کرتے ہیں، اشکال جواب کی صورت میں، یعنی کل فصل یہی تھی، یعنی اگر ممکن ہے اگر کوئی فقط کلی طور پہ سوال بنائے تو وہ فقط اس فصل کے بارے میں یہی سوال پوچھے گا جو پڑھ لیا ہے ہم نے، کہ تخصص وجود کو کب ملتا ہے، اس کا ملاک کیا ہے، کب مخصص کون بنتا ہے اس کا، مثلا آپ ان میں سے ان تینوں کو لکھ دیں گے، اب چونکہ آج کیا ہے کہ اب سوال بنانے والے کا کوئی پتہ نہیں ہے، مثلا وہ آگے ان میں جو تین چار اشکال اس نے ذکر کیا ہیں یہاں پر، وہ بھی اشکالوں کو بھی ایک سوال کے عنوان سے پیش کر دے، تو اس اعتبار سے کہ احتیاط کے عنوان سے وہ جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں تاکہ فصل کامل ہو جائے، وہ مشکل اس میں نہ رہے، اس میں آ کر ایک مطلب یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں وہ یہاں پر یہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک کثرت کا موجب جو ہے وہ ماہیت ہے، ٹھیک ہے، آپ مطلب جب قضیہ بناتے ہیں، جب بھی قضیہ بناتے ہیں، اگرچہ اصالت الوجود میں تذکر دیا تھا کہ آپ جب قضیہ بناتے ہیں تو الانسان موجود، تو حقیقت میں یہ کیا کون سا قضیہ ہے، وجود الانسان موجود، اصالت الوجود کا قضیہ اس طریقے سے بنتا ہے، اس کے بغیر جو قضیہ ہے الانسان موجود، یہ اصالت ماہوی کا قضیہ ہے، یعنی وہ ماہیت کو موضوع بناتا ہے اور محمول وجود کو کیا بناتا ہے، موضوع بناتا ہے، یعنی ماہیت موجود ہے، بہرحال لیکن پھر بھی چونکہ ہمارا انس ماہیات سے زیادہ ہے، ہم قضیہ یہی بناتے ہیں، اب یہاں پر یہ اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں آپ آ کر قضیہ بناتے ہو الانسان موجود، یعنی کیا ہمارا انسان موجود، یعنی ماہیت الماہیت موجود، مثلا کیونکہ انسان ماہیت ہے، فی جواب فی یغال کیا کہا تھا وہ، ما یغال فی جواب ما ہو کے میں آتا ہے اس میں، لہذا یہ ماہیت ہے، اب کوئی اشکال کرنے والا یہ اشکال کرتا ہے، کہتے ہیں آپ نے کیا کہا الانسان موجود، انسان موجود ہے، کہتے ہیں یہ موضوع ہے اور یہ کیا ہے، محمول ہے، آپ جب کسی چیز مثلا آپ اگر کہیں الکتاب ابیض ये اب یہ کب حمل کریں گے کتاب پر, جب کتاب ہو یا جب کتاب نہ بھی ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں ہوگی. یعنی محمول کو حمل کرنے سے پہلے موضوع پہلے موجود ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہی قاعدہ آپ یہاں آ کر اگر فٹ کریں تو کام تھوڑا سا کچھ غلط ہو جاتا ہے, آپ فلسفی مشکل میں پڑ سکتے ہیں. کیسے؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ الانسان موجودون, یعنی الماہیت موجودون موجودتون. ہم کہتے ہیں کہ یہ موجود, یہ محمول آپ حمل کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر. جس طریقے سے ابیت کتاب پر حمل ہو رہی تھی, اسی طریقے سے آپ موجود ہونے کو حمل کر رہے ہیں انسان پر. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس محمول سے پہلے ماہیت کو موجود ہونا چاہیے, تب آپ محمول کو حمل کریں گے نا. جس طریقے سے کہا تھا کہ ابیت آپ تب حمل کر سکیں گے کتاب کے اوپر جب کتاب پہلے سے موجود ہو, تب آپ کہیں گے کہ یہ کتاب ابیض ہے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں موجود ہونے کو آپ حمل ماہیت پر تب کر سکتے ہیں کہ جب پہلے سے ماہیت تحقق رکھتی ہو. درست؟ اگر کہیں کہ ہاں ماہیت کب اس سے پہلے تحقق رکھتی ہے, تو ہم پوچھیں کہ وہ تحقق اس کا کس کی وجہ سے ہے؟ خود تو وہ جیسا عرض کیا تھا متساوی تو نسبہ ہے, بذات ہی تو متحقق نہیں ہو سکتی, کوئی نہ کوئی سبب بنے گا اس کے تحقق کا. تحقق کا سبب کون بنتا ہے؟ اگر آپ یہ کہو کہ یہ والا وجود ہی سبب بن رہا ہے اس کے تحقق کا یہاں پر, تو یہ تقدم شیلن اب سے لازم آئے گا. کیوں؟ اس وجہ یہ اس طرح سے کہ ماہیت یہاں پر آپ کہہ رہے ہو کہ اس وجود کے ساتھ موجود ہے, اور ابھی پھر آپ آ کر کہتے یہی وجود سبب بن رہا ہے کہ یہاں بھی موجود ہو. اس کا مطلب کیا؟ ایک ہی چیز اپنے اوپر کیا ہے؟ مقدم ہے. یعنی یہاں موجود ہونے سے پہلے وہ یہاں پر موجود تھی اسی وجود کے ساتھ, تقدم مشاہدہ نفس سے ہے. مثلا یہ اسی طریقے سے ہو جائے گا, جیسے مثلا کہا جائے کہ آپ اس وقت یہاں موجود ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے بھی کہیں موجود ہونا چاہیے. کون آپ کو موجود کرے گا؟ اب یہ والا وجود تو آپ کا یہاں اس کے لیے خاص ہے. آپ کہتے ہیں یہی وجود یا وہاں کے لیے بھی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہاں آنے سے پہلے وہاں آ چکے ہیں, قضیہ بنا رہے تھے یہاں وجود پیدا کرنے کے لیے, لیکن آپ یہاں, آپ کو میں یہاں ثابت کروں اس سے پہلے آپ پہلے ثابت ہو چکے, پر یہاں پر آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تقدم مشاہدہ نفس سے لازم آئے گا, اور یہ درست نہیں ہے, کیونکہ ہم یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ پہلے موجود نہیں تھی, تبھی کہہ رہے ہیں نا الانسان موجود. اگر آپ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ قاعدہ موجود ہے کہ محمول تب آپ ثابت کریں گے کہ جب موضوع پہلے ثابت ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے موجود ہونا چاہیے. اس کا سبب کون ہے؟ یہ موجودہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ یا اس کے ساتھ ہوگا یا اس کے ساتھ ہوگا, دونوں کے ساتھ تو ایک وجود نہیں ہو سکتا. بس یہ باطل ہو جاتا ہے. اب کون ہوگا؟ کہتے ہیں کوئی اور وجود ہے, اس کے علاوہ کوئی اور وجود ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس وجود کی وجہ سے آپ کہتے ہیں الماہیت تو موجود ہے. تم مثلا ہم پوچھتے ہیں کہ یہ موجود بھی تو اس پر حمل ہو رہا ہے, تو جب آپ یہ وجود اس پر حمل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس مقام پر بھی, پہلے تو یہاں بحث چل رہی تھی, اب جب یہ کہا کہ یہ اس کو حمل کرنا ہے تو اس کو یہاں پہلے موجود ہونا چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ وجود رکھتی ہے یہاں پر, پہلے سے موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ محمول آپ حمل کر رہے ہیں موضوع کے اوپر, تو اس کو یہاں پہلے ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ماہیت کو یہاں ہونا چاہیے پہلے, تب یہاں پر آپ وجود اس پر حمل کریں گے. یعنی کتاب پہلے ہونی چاہیے تب آپ ابیض حمل کریں گے. تو اسی طریقے سے یہ معذور یہاں بھی آ رہا ہے کہ وجود کو آپ حمل کر رہے ہیں موضوع کے اوپر, تو کتاب کو پہلے ہونا چاہیے یا ماہیت کو پہلے ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہاں موجود ہے, وہی اشکال پھر آ جائے گا. ایسے چلتے جائیں گے تسلسل لازم آئے گا. تو کیا کرو گے یہاں پہ آپ؟ ماہیت کو حاصل نہیں کرا دے سکتے, کیونکہ باطل کر دیا اس کو, یہ اشکال کیا اس نے. درست؟ اس کو یہ جو قاعدہ ہے اس کو کہتے ہیں قاعدہ فرعیت, یہ والا جو ہے نا کہ محمول کے ثابت ہونے سے پہلے موضوع کو ثابت ہونا چاہیے, اس کو کہتے ہیں قاعدہ فرعیت. قاعدہ فرعیت کیا ہے؟ ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت لہ. یعنی ایک چیز کو, ادھر دیکھیں,
एक चीज को अगर आप साबित करना चाहते हैं किसी चीज के लिए, तो ये फर है इस बात पर कि पहले मुस्बत ला होना चाहिए, यानी जिसके लिए साबित करना चाहते हैं वो पहले होना चाहिए। यानी जैसा कि वो मिसाल उसमें अरबी में भी है, आपने सुनी होगी शायद मदरसे के अंदर, कहते हैं कि क्या कहते हैं, सब्बतिल अर्श सुम्मन कुश, पहले फर्श साबित करो फिर जाके नक्श करो उसके अंदर आगे, सब्बतिल अर्श सुम्मन कुश, ये कायदा फरियत वही है। कहते हैं अगर आप ये सबूत शहीद ले शहीद, अगर आप एक चीज के लिए किसी चीज को साबित करना चाहते हैं, एक चीज को किसी चीज के लिए साबित करना चाहते हैं, तो ये फर है इस बात पर कि मुस्बत ला पहले साबित हो। मुस्बत ला यानी मौजू, मौजू पहले साबित होना चाहिए, यानी पहले से मौजूद होना चाहिए। ये कायदा चूंकि मौजूद है, आप सब कबूल करते हो इसको, तो ये कायदा क्या है, इसके अंदर भी लागू होता है, अलमाहिया तो मौजूद है। तुम
ये साबित करना चाहते हैं इसको, ये कह सकते हैं कि हमल करना चाहते हैं
कहां पे,
यानी ये जुमला है ना, साबित करना चाहते हैं इसको हम कह सकते हैं, यानी किसी चीज को
हमल करना, ये साबित करना मुतसिफ करार देना हमल करना, क्योंकि आप कजिया बना रहे हैं, मसलन आप मुतसिफ करते हैं उसको, साबित करते हैं उसके लिए, मतलब आप किताब के लिए अबियस को साबित करना चाहते हैं, आप कहते हैं अबियस को साबित करने से पहले किताब को तो साबित करो फिर जाके आपके अबियत को उसके लिए साबित करो। इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर आप माहियत के लिए वजूद को साबित करना चाहते हो तो पहले माहियत का तहकुक तो साबित करो तुम पहले, फिर आगे वजूद को उसके लिए साबित करो। तो ये कायदा फरियत यहां भी लागू होगा, अगर ये कायदा फरियत यहां पर लागू हो जाए तो तसलसल लाजिम आएगा या तकद्दुम मुशायला नफ्से लाजिम आएगा, कब, कि जब माहियत इसी वजूद के साथ पहले मौजूद हो तो तकद्दुम मुशायला नफ्से लाजिम आएगा। ये आपने लिखा है इस मतलब को, यानी अगर माहियत में लिखे इसको, अगर कायदा फरियत को मैंने कायदा फरियत लिख दिया, अब इसको लिखे आगे, अगर कायदा फरियत जारी हो अल माहियत तो मौजूदत उनके अंदर
जारी हो,
हाँ लागू हो, जारी हो अल माहियत तो मौजूदत उन इसके अंदर जारी हो, तो दो इश्काल लाजिम आएंगे, या तकद्दुम शय अला नफ्से लाजिम आएगा, यानी तकद्दुम शय, तकद्दुम शय अला नफ्से लाजिम आएगा। कब ये तकद्दुम शय नफ्से लाजिम आएगा, जब आप कहेंगे कि माहियत वजूद साबित होने से पहले साबित है, तहकुक रखती है, लेकिन किसके वजूद के साथ, उसी वजूद के साथ के जो मामूल वाक्य हो रहा है,
तो दो मन लाजिम आएंगे,
हाँ
तो दो मन लाजिम आएंगे,
तकद्दुम शय लाजिम आएगा ना। क्या आपने क्या लिखा है, इबारत क्या लिखी है,
अगर माहियत कायदा फरियत जारी हो,
ना 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 ने गलत लिखा है, अगर अल माहियत मौजूदा तुन वाले कजिए में कायदा फरियत जारी हो तो दो इश्काल लाजिम आएंगे। पहला इश्काल तकद्दुम शय अला नफ्से है, कैसे लाजिम आएगा कि अगर माहियत वजूद साबित होने से पहले तहकुक रखती होगी और इसी वजूद के साथ हो के जो महमूल वाक़े हो रहा हो तो तकद्दुम शय अला नफ्से लाजिम आएगा। ठीक है, आपने क्या कहा, इस वजूद को साबित होने से पहले इसको यहां पर मौजूद होना चाहिए, यहां पर जब मौजूद हो रही है तो किसके साथ हो रही है, आप कहते हैं इसी वजूद के साथ के जो महमूल वाक़े हो रहा है, तो ये तकद्दुम शय अला नफ्से।
और दूसरा
इश्काल क्या है, तसलसल लाजिम आएगा, आप कहते हैं ये माहियत ताकुक रखती है यहां पर किसी और वजूद के साथ, फिर हम कहते हैं कि ये इस माहियत पर भी तो वजूद हमल हो रहा है, इसको पहले साबित होना चाहिए, कायदा फरियत तो यहां भी लागू हो रहा है क्योंकि आप यहां पर आगे कह रहे हैं अल माहियत तो मौजूद है तुम, अब हम कहते हैं ये वजूद हमल हो रहा है इसके ऊपर, इसको इससे पहले ताकुक पैदा करना चाहिए, आप कहते हैं हाँ यहां पर ताकुक रखती है, किस से रखती है, किसी और वजूद के साथ, ऐसे ऐसे चलते जाए वो तसलसल लाजिम आएगा। बात वाज़ह है,
यानी
वो मुश्किल में खाने वाली बात हो गई, हाँ लिख लिया, ये यानी दूसरा इश्काल जो है, तो दूसरा इश्काल तसलसल का है, तसलसल कैसे, यानी माहियत वजूद साबित होने से पहले तहकुक रखती है किसी और वजूद के साथ, फिर उस जगह पर सवाल तकरार होगा कि वहां पर भी वजूद हमल हो रहा है माहियत पर, तो माहियत को पहले होना चाहिए, तो हाँ वो माहियत जो पहले होगी उसको भी वजूद चाहिए, तो वो वजूद कहां से लेगी, किसी और वजूद को लेगी,
پھر وہاں پر وجود آ گیا تو پھر ماہیت کو وجود اس سے پہلے چاہیے، تو یہ تسلسل اور تسلسل باطل ہے اور یہ اشکال. بس قاعدہ فرعیت اگر آپ مانتے ہیں جو کہ مانتے ہیں، یہاں پر اشکال لازم آتا ہے. الماہیت تو موجود ہے تو ان کے اندر آپ کے پاس راہ فرار نہیں ہے. آپ اب پھر کیا ہوا، یہاں پر مختلف لوگ سامنے آئے اس کا. اب مثلا ممکن ہے یہاں پر کوئی یہ سوال کرے آ کر، مثلا اگر کوئی بندہ سوال بنانے والا ہو، ایک تو وہ اصل فصل کا سوال تھا جو آج کر دیا آپ کو، اس قاعدے کے اندر کیا سوال وہ بنا سکتا ہے. مثلا یہ کہہ سکتا ہے قاعدہ فرعیت کے اوپر جو اشکال مطرح ہوا ہے اس کو ذکر کریں اور جواب دیں اس کو. قاعدہ فرعیت یہ ہے، ٹھیک ہے، قاعدہ فرعیت باطل ہو رہا ہے نا، کہ قاعدہ فرعیت اس مقام پہ باطل نظر آ رہا ہے، باطل ہو رہا ہے نا، کیونکہ یہاں اس مورد میں حد عقل جو ہے تسلسل لازم آ رہا ہے، تقدم شہ لازم. بس اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ الکتاب و ابیزم کے اندر تو قاعدہ فریت جاری ہے، لیکن الماہیت و موجودت ان کے اندر قاعدہ فریت جاری نہیں ہے، اور یہ کیا ہے، قاعدے کا بتلان ہے، قاعدہ کلیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، وہ سوال یہ بنا سکتا ہے کہ قاعدہ فریت کے بتلان کو ذکر کریں اور اس کا دفاع کریں، یا مثلا قاعدہ فرعیت سے مراد کیا ہے اس کے اوپر جو ہے بطلان پہ جو ادلہ ہے وہ ذکر کریں، اس کا جواب دیں، یا اس قسم کی مثلا چیزیں بنا سکتے ہیں. بہرحال یہ آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے، قاعدہ فرعیت کیا ہے، عرض کر دیا ہے، قاعدہ فرعیت کے اوپر اشکال کہاں پر آتا ہے، اس مورد میں آتا ہے الماہیت و موجودتن کے اندر. کتنے اشکال وارد ہوتے ہیں، دو اشکال، یا تسلسل یا تقدم شے علی نفس، یہ اشکال ہے. اب آتے ہیں جوابات کی طرح، کلیئر ہو گیا، یعنی اگر سوال آ جائے تو گیج نہیں ہونا، بہرحال اگر ہوں گے تو وہ پھر آپ کی مشکل ہوگی اس میں. اس کا دفاع کرنے کے لیے مختلف لوگ سامنے آئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید آپ وہ نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے. جواب اس کا آسان سا لکھ لیں، مثلا کوئی یہ اگر بیان کرتا ہے قاعدہ فرعیت سے کیا مراد ہے، اس کے بطلان کی کیا دلیل ہے، بطلان ذکر کر دیا، اس کا جواب دیں. مثلا جواب کیا ہو جائے گا، جواب آسان ہے. ہمارے پاس آپ نے منطق کے اندر پڑھا ہے، یہ بھی عرض کیا تھا، یہی سے آپ سمجھ لیں اس مباحثوں کے برکت سے کہ اگر آپ کے اندر ذوق فلسفی ہے، اور بننا چاہیے، کیونکہ نہ کلام بغیر فلسفے کے ہے، نہ اصول بغیر فلسفے ہے، نہ عقائد ہمارے بغیر فلسفے کے ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ آج بھی آتا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہی گیر کر جائیں گے اگر آپ نے فلسفہ نہ پڑھا ہوا.
اصول میں فلسفہ ہے،
فلسفہ بھرا پڑا ہے فلسفہ. اصل فقہا کو مشکل یہی بنی پڑی ہے کہ فلسفے کی ایک مخالفت کرتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں چونکہ اصول کو سمجھنا ہے لہذا فلسفہ پڑھو. وائلہ اگر یہ اصول میں فلسفہ نہ ہوتا تو فلسفہ تو کلن جو ہے وہ ہو جاتا وہاں پر. وہاں مثلا آپ نے اصول مظفر پڑھی ہے نہ؟ اصول نہیں پڑھی آپ نے، کوئی کتاب بھی پڑھی نہیں اصول کی؟ ہاں بس آپ نہیں معلوم ہوگا، بعض کتاب مثلا اس میں موضوع علم کے بارے میں بحث جو ہے وہ فلسفی ہے، اطلاق و مقید کی بحث جو ہے وہ فلسفی آ جاتی ہے، ضد کی بحث جو ہے وہ تقریباً فلسفی و منطقی ہے، اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں جو اصول کے اندر موجود ہیں. تو بغیر کم از کم کفایا سمجھ میں نہیں آئے گی کسی کو جس نے فلسفہ نہ پڑھا ہوگا. یہ تو سب فقہا مانتے ہیں، اصلا جو مخالف ہے شدت کے وہ بھی مانتے ہیں. تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں. اور پھر یہ کہ فلسفہ اگر سمجھنا ہے تو پھر بار بار دیکھیں، جب سے ہم مباحثہ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی قاعدہ منطقی بیچ میں آ رہا ہے، درست ہے؟ تو منطق انسان کی کیا ہونی چاہیے، قوی ہونی چاہیے تاکہ فلسفے میں آگے گیر نہ کرے. اب یہ بھی قاعدہ منطقی ہے، ہمارے پاس حل کی دو قسمیں ہیں. منطق مظفر صاحب نے پڑھی ہوئی ہے، وہاں پر حل کی دو قسمیں ہیں، حلیات مرکبہ و حلیات بسیطہ. حل مرکبہ اور حلے بسیطہ. حلے مرکبہ کیا ہے؟ حلے مرکبہ میں وجود کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، کسی صفت کو ثابت کرنا ہوتا ہے موضوع کے لیے. مثلا یہی الکتاب ابیزن اور اسی طرح کی باقی صفات. آپ یہاں پہ بیاض کو کتاب پر حمل کر رہے ہیں، یہ کیا حلی مرکبہ ہے. مثلا آپ کہتے ہیں حلل کتاب ابیزن، اگر اس قسم کا سوال ہو حل الانسان اسودون، حل الانسان ماشین، حل الحیوان اکبر، یہ اس قسم کے جتنے بھی سوال ہوں گے، یعنی ایک صفت کو اگر پوچھنا چاہتے ہیں کسی کے لیے تو اس کو کہتے ہیں حل حل مرکبہ ہے. حل بسیطہ کیا ہے؟ حل بسیطہ یہ ہے کہ حل الانسان موجودن، یعنی وجود کے بارے میں سوال کریں گے، حل الحیوان موجودن، حل الملائکہ تو موجود و موجودتون، مثلا کہ پھر کریں حل الجن موجودون. یہ موجود موجود کا جو سوال حل کے ذریعے کریں گے کیا کہلاتا ہے؟ حل بسیطہ. اردو میں آپ کیا آج کا ترجمہ کریں گے؟ اگر آپ کہیں گے کہ کیا انسان موجود ہے، کیا ٹیبل موجود ہے، کیا قلم موجود ہے، کیا فلاں ملک موجود ہے، یہ حلیے بسیطہ ہو جائے گا. اگر آپ پوچھیں گے کیا انسان جو ہے وہ کیا آپ نے فلاں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا اس نے وہ فلاں کپڑے نہیں پہنے ہوئے مثلا اس طریقے سے، یا انسان کالا ہے، کیا افریقہ کے لوگ کالے ہیں، کیا مثلا غرب کے لوگ سفید ہیں، اس قسم کا یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ حلیات مرکبہ ہو جائیں گے.
یعنی جب کسی کی صفت کے بارے پوچھنا ہو
تو حلیۃ مرکبہ ہے تقریباً. اگر وجود کے بارے میں سوال ہو تو وہ حلیۃ بسیطہ کہلاتا ہے، حل بسیطہ. تو کہتے ہیں آپ دیکھیں جواب کیا ہے، اب جواب پہ آ جائیں. کہتے ہیں یہ قاعدہ فرعیت دونوں حلوں میں جاری نہیں ہے، اس واز نہیں ہوا اس کے لیے. قاعدہ فرعیت کا مقام فقط حلیۃ مرکبہ ہے. قاعدہ فرعیت حلیات بسیطہ کے اندر جاری نہیں ہوتا. اور آپ نے کیا کہا تھا کہ الماہیت موجودتن، درست؟ الماہیت موجودتن، اس کے اندر قاعدہ فرعیت جاری نہیں ہو رہا. بس قاعدہ فرعیت غلط ہے. ہم کہتے ہیں آپ کا یہ سوال اور اشکال غلط ہے. کیوں؟ قاعدہ فرعیت بنایا گیا ہے حلیہ مرکبہ کے لیے، نہ حلیہ بسیطہ کے لیے. اور الماہیت موجودت کس کا مقام ہے، حلیات مرکبہ کا یا حلیات بسیطہ کا؟
حلیات بسیطہ
کا تخصص خارج ہے، اس میں آپ کو اشکال ہی وارد نہیں.
اور اگر بسیطہ کا ہو تو مرکبہ کا
پھر اشکال وارد ہے، لیکن ہم مرکبہ نہیں ہیں یہاں پہ، کیونکہ حلیہ بسیطہ کی تعریف کی ہے. کیا حلیہ بسیطہ کہاں مورد ہے اس کا؟ جب آپ کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال کریں، تو یہاں وجود کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. الماہیت حل الماہیت موجودت، قاعدہ فرعیت یہاں نہیں ہے. اس کے لیے کون سا قاعدہ ہے یہاں؟ اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں. یہاں پر کیا ہے؟ ثبوت الشے فقط. حلیت بسیطہ میں ثبوت الشے پائی جاتی ہے فقط، یعنی ایک چیز کو ثابت کرنا ہے. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کیا ماہیت نام کی چیز تحقق رکھتی ہے، بس یہ پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن حلیہ مرکبہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے. جب یہ کام کرو تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو ثابت ہونا چاہیے پہلے. لیکن اگر پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ تحقق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا ہونا ضروری ہے؟
نہیں
ضروری. آپ اسی کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں.
اگر یہ موجود ہوتا
تو سوال ہی بہتر نہیں ہوتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گلاس نام کی حقیقت خارج میں تحقق رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں حلیل جن موجود،
مطلب موجود نہیں.
جن کو پہلے ہونا چاہیے؟
نہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ جن نام کی حقیقت خارج میں ہے یا نہیں ہے. یہاں فقط ثبوت الشے ہے. ہاں اگر میں یہ آ کے پوچھوں کہ کیا ملائکہ مجرد ہیں، یہاں پر تجرد ثابت کرنے سے پہلے آپ کو ملائکہ ثابت کرنا پڑے گا. آپ کو قاعدہ فرعیت کا مقام حلیات مرکبہ ہے، نہ کہ حلیات بسیطہ. بس آپ کا اشکال وارد نہیں ہے. باقی جو اعتراض یہاں پر ہیں اور جوابات دیے گئے ہیں، اگر سے میری نظر میں ضروری نہیں ہے. اگر سوال آ گیا تو نہ یہ سوال نہیں دیں گے. سوال جو اس طرح گیا اسی عنوان سے ہی دیں گے. وہ مثلا وہی آپ سے ہی پوچھیں قاعدہ فرعیت کیا ہے، بیان کریں مثلا، اور اس پر جو اعتراض ہے اس کو بیان کریں. ٹھیک ہے، اعتراض کریں، جس طریقے سے بھی سوال بنانا ہے، اعتراض کو بیان کریں، رد کریں یا اس کا جواب دیں یا جو بھی ہے. نام وہ قاعدہ فرعیت کا دے گا. اگر مثلا سوال بنانے والا اچھا ایک آدمی ہوا تو وہ اس طریقے سے سوال بنائے گا. وہ اس طریقے سے سوال بنائے گا. مطلب یہ دو سوال آپ کے اس طریقے سے آ سکتے ہیں، تخصص والا جو کہ اصل پاس ہے یہاں پر، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہو.
بیان کرنا ہو تو یہ
قاعدہ فریت کا وہی بیان کیا ہے کہ
معمول کو ثابت ہونے سے پہلے موضوع کو ثابت ہونا چاہیے.
ہاں قاعدہ فریت, ہاں وہی آپ بیان کر دیں. اگر آپ ایک چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کے لیے تو جس چیز کے لیے آپ نے ثابت کرنا ہے اس کو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے. اس کو مثال کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں, اپنے الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں, وہ آپ کی تعبیرات کے اوپر ہے آپ کیسے اس کو سمجھا. مثالوں سے میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے. مثال کتاب اوبیس بیاض کو اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کتاب پہلے ہونی چاہیے, اور اس طریقے سے آپ اپنی طرف سے مثالیں بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ قاعدہ فریت کا بیان ہو جائے گا. اگر اس کے اوپر رد اور جواب کا ہوا تو جواب یہی ہے اس کا, یعنی جتنے بھی یہاں پر جواب ذکر کیے ہیں سب باتیں ہیں, علامہ نہیں قبول کرتے, درست بھی ہے. میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کیونکہ جواب غلط دیے گئے ہیں, فقط طالب علم کے ذہن کو قوی کرنے کے لیے یہ جوابات یہاں پر آئے ہیں. لیکن حقیقی جواب یہی ہے, اس لیے حقیقی جواب کا ذکر کیا, وہ چھوڑ دیا تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو. باقی خدا انشاءاللہ کمک کرے گا اگر آ گئے تو, اول تو نہیں آئیں گے انشاءاللہ. یہ یہاں تک ہماری ایک فصل ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد تقریباً بعض باتیں آسان ہیں, خدا انشاءاللہ کمک کرے اور آپ لوگ بھی تھوڑی ہمت کریں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تیزی سے نکلنے کی, اور دیکھتے ہیں پھر اب کیا ہے, کتنی کتنی فصلیں ہم بیان کر سکتے ہیں اس کو. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.